نہیں کرنی چاہیے. جب کسی اہل علم نے کوئی بات بتا دی تو اس کے اوپر اکتفا کر لینا چاہیے. ایک دفعہ پوچھ لیا پھر بھی نہیں بتا رہے تو اب دوبارہ نہیں پوچھنا چاہیے. پھر تکبر کے ظاہر اور باطن سے بچنے کا حکم فرمایا
کہ تم ایسے متکبرانہ چال مت چلو, یعنی ظاہری طور پر بھی ایسا معاملہ نہ کرو جس سے کہ تکبر جھلکتا ہو اور باطن میں تکبر. تو اس کے بارے میں تو بہت بڑی بڑی وعید ہیں. تو یہ کل 13 احکام اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ہمیں بتائے. ان احکام کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا کہ کل ذالک کان سیئہ عند ربک, کہ یہ سارے کے سارے تمہارے رب کے نزدیک گناہ ہیں, بری چیزیں ہیں, سیئات ہیں. سیئات بری چیزوں کو کہتے ہیں, حسنات کی ضد ہے. یہ تمہارے رب کے نزدیک مکروہن, کراہیت والی چیزیں, مکروہ, ناپسندیدہ. تو جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو منع کر دیا, یہ چیزیں کراہیت والی ہوتی ہیں, یہ مکروہ ہوتی ہیں, یہ ناپسندیدہ ہوتی ہیں. رب کے نزدیک یہ مکروہ ہیں. تو جو رب کے ماننے والے بندے ہوتے ہیں تو ان کے نزدیک بھی ان کو مکروہ ہونا چاہیے. کراہیت والی, کیا مطلب کراہیت والی؟ کہ جس سے کہ ہماری طبیعت کے اندر ایک ناپسندیدگی کی کیفیت پیدا ہو, وہ ہمیں اچھی نہ لگے, وہ ہمیں بری لگے. صرف یہ نہیں کہ ہم ان سے دور رہ رہے ہیں, بلکہ ہمیں ان سے ایک تکلیف بھی فیل ہو, ہم ان کو ایکسپٹیبل نہ سمجھیں, قابل قبول نہ ہو وہ ہمارے لیے. یہ مکروہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان کو کراہیت آتی ہے. جیسے کہ عام مثالیں دی جاتی ہیں کہ ایک شخص جس کو سگریٹ کے دھوئیں سے چڑ ہوتی ہے, تو سگریٹ کے دھوئیں کی وجہ سے اس کو طبیعت کے اندر ایک ایسا انقباض پیدا ہوتا ہے جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ آئی کین ناٹ اسٹینڈ اٹ, میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. جس کمرے کے اندر سگریٹ کا دھواں بھرا ہوگا میں اس کمرے کے اندر رہ نہیں سکتا. یا تو میں وہاں کے رہنے والوں کو جو سگریٹ کا دھواں پروڈیوس کر رہے ہیں, یا تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ سگریٹ پینا بند کر دیں, آپ یہاں سے باہر چلے جائیں, یا اگر میں یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم میں وہاں سے اٹھ کر کے باہر چلا جاؤں گا. یہی تین درجے نبی علیہ السلام نے بھی بتایا کہ اگر تم گناہ کو ہاتھوں سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روک دو, یعنی سگریٹ کا دھواں جو پروڈیوس کر رہا ہے اس کو نکال دو باہر. فورسفلی باہر نکال سکتے ہو, فورسفلی باہر نکالو. نہیں نکال سکتے تو زبان سے ریکویسٹ کر دو کہ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہاتھ سے گناہ کو نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, ریکویسٹ کر لو کہ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیے. اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں اس کو برا سمجھو. تو یہ تین چیزیں کون کرتا ہے؟ یہ وہی کرتا ہے کہ جس کو سگریٹ کے دھوئے سے انتباز ہوتا ہے, انکمفرٹیبل فیلنگ ہوتی ہے اس کو. اسی طریقے سے گناہ کے ساتھ ایک ایمان والا یہ تین کام اس وقت کرتا ہے کہ جب اس کے دل کے اندر انتباز والی کیفیت ہوتی ہے, قبض, دل بند ہونا شروع ہو جاتا ہے, طبیعت گھٹنی شروع ہو جاتی ہے گناہ کو دیکھ کر کے. وہ گناہ کو سٹینڈ نہیں کر سکتا, اگر روک نہیں سکتا تو کم از کم خود وہاں سے چلا جاتا ہے. اگر فزیکلی وہاں سے نہیں چلا جاتا تو کم از کم اس کا دل اس جگہ سے لوٹ جاتا ہے. لوٹ جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب دو محبوب ایک دوسرے سے لوٹ جاتے ہیں تو پھر وہ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں, وہ پھر اس کمپنی میں نہیں رہ سکتے. اسی طریقے سے دل لوٹ جانے کا مطلب کیا ہوا کہ اب میرا دل یہاں پر نہیں ہے, میرا دل یہاں سے چلا گیا ہے. اس کو کہتے ہیں لوٹ جانا, دل کا لوٹ جانا. تو اسی طریقے سے مومن کا دل جو ہے وہ اس گناہ کی جگہ سے لوٹ جاتا ہے, دل کے اندر رنج اور الم کی کیفیت آ جاتی ہے, وہ پسند نہیں کرتا اس گناہ والی بات کو. تو جب ایک مومن گناہ والی بات کو پسند ہی نہیں کر سکتا, اس کا دل لوٹ جاتا ہے, تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس گناہ کے اندر خود انوالو ہونا شروع ہو جائے, وہ اس گناہ کرنے والوں کے ساتھ خود انجوائمنٹ میں شامل ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. آپ میں سے جو اس رمضان المبارک میں سورہ حجرات کی تفسیر کی کلاسز ساجس کے ساتھ لے رہے تھے, تو اس کے اندر ہم نے اپنے بڑوں سے سنی ہوئی, جو کہ ابھی ہی سنی تھی, حضرت شیخ العزیز رحمۃ اللہ تم معاد الفقیر کے اندر اعتکاف میں انہوں نے بڑا زبردست پوائنٹ بیان فرمایا کہ یہ جو جتنی حدیثیں ہیں کہ جن کے اندر کسی عمل کے کرنے کے نتیجے میں گناہوں کے بخشنے کی بشارتیں سنائی گئی ہیں کہ فلانا کام کر لینے سے اتنے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں, اور فلانا رات کے اندر اتنے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں, اور اس عبادت سے ایک جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان سارے گناہ جو ہے بخش دیے جاتے ہیں, فلانے بخش دیے جاتے ہیں, دمکانے بخش دیے جاتے ہیں. تو یہ ساری جو حدیثیں ہیں بخش دیے جانے کے بارے میں اعمال کے نتیجے میں, یہ سارے کے سارے گناہ جو بخش دیے جاتے ہیں یہ سب گناہ صغیرہ ہیں, یہ سب گناہ صغیرہ ہیں. گناہ کبیرہ کیوں نہیں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما کیوں نہیں دیا کہ یہ جو میں بخش دیے جانے کی بات کر رہا ہوں یہ ان گناہوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے اوپر جہنم کا عذاب قرآن اور حدیث میں نہیں آیا, یعنی گناہ کبیرہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں اسپیسیفائی کیا, کیوں نہیں آرٹیکولیٹ کر دیا اس بات کو کہ جی میں جو کہہ رہا ہوں صرف گناہ صغیرہ کہہ رہا ہوں, گناہ کبیرہ کی بات نہیں کر رہا؟ علماء کو یہ بات کیوں سمجھانی پڑی؟ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ چونکہ ایک ایمان والے سے یہ توقع ہی نہیں رکھی جا سکتی, ایمان والے سے یہ توقع رکھی ہی نہیں جا سکتی کہ وہ گناہ کبیرہ کرے, پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نافرمانی کرے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہ نافرمانی صرف ایک دفعہ نہ کرے بلکہ کرتا چلا جائے. بڑی نافرمانیاں جن کے اوپر صراحتاً قرآن اور حدیث میں وعید کا ذکر آ چکا ہے, ان بڑی نافرمانیوں کو کثرت کے ساتھ کرتا چلا جائے, اور وہ نافرمانیاں اس کے نام اعمال میں اتنی کثرت کے ساتھ جمع ہو جائے کہ پھر وہ وضو کرے گا تو وہ کثرت کے ساتھ لاکھوں گناہ دھل رہے ہوں گے, کیونکہ کثرت کے ساتھ گناہ کبیرہ اس نے جمع کر کے رکھے ہوئے اپنے نام اعمال میں. وہ فلانی صورتیں پڑھ رہا ہے, فلانی آیتیں پڑھ رہا ہے, فلانے اعمال کر رہا ہے, فلانے عمرے کر رہا ہے, حج کر رہا ہے, تو اتنے گناہ کبیرہ اس نے اپنے نام اعمال کے اندر ذخیرہ کر کے رکھے ہوئے تھے کہ اب جو ہے وہ حج کر کے جو ہے وہ ان کو دھلا رہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایمان والا گناہ کبیرہ کو اپنا نام اعمال میں اسٹاک کر ہی نہیں سکتا, یہ ممکن ہی نہیں ہے ایک ایمان والے سے, ممکن ہی نہیں ہے. اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے ضرورت ہی محسوس نہیں کری گناہ کبیرہ کو اسپیسیفائی کرنے کی کہ یہاں پر وہ نہیں بخشے جا رہے ہیں, یہاں پر صرف صغیرہ بخشے جا رہے ہیں, کیونکہ صغیرہ ہی ایسے گناہ ہیں جو کہ ایمان والے کے نام اعمال کے اندر کثرت کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں, کیونکہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے, اتنے اس کے احسانات ہیں ہمارے اوپر, اتنا وہ ہمارے لیے کرتا ہے کہ اس کی ادنا سے بھی ایک نافرمانی وہ بھی گناہ کہلاتی ہے, اور وہ بھی ہمارے نام اعمال کے اندر لکھ دی جاتی ہے. یہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں. تو ہر چیز ہی جو اللہ تعالی سے غفلت میں ہم کرتے ہیں وہ گناہ صغیرہ بن جاتی ہے, نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے. تو اس طریقے سے کثرت ہوتی چلی جاتی ہے گناہ صغیرہ کی. تو ایمان والا جو اعمال کرتا رہتا ہے ان الحسنات یذهبن السیئات، تو اس کے حسنات جو ہیں وہ اس کے ان گناہ صغیرہ کو ہٹاتے رہتے ہیں. لیکن گناہ کبیرہ یہ تو وہ کرتے ہی نہیں ہے. ہاں اس سے ہو جاتا ہے اگر، تو توبہ کیے بغیر اس کو چین نہیں آتا، وہ ٹھہر نہیں سکتا توبہ کیے بغیر. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت کو ان گناہوں سے جن کا کہ صراحتاً اللہ نے حکم فرمایا کہ نہ کرو، ان سے اللہ تعالیٰ کو کراہیت ہے. اور ایمان والا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو. جو باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ تمہیں پسند ہونی چاہیے، جو اللہ کو ناپسند ہیں وہ تمہیں ناپسند ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے ایمان والا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں مبتلا ہوتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے. ایک عاشق اپنے معشوق کی کراہیت والی چیزوں کو کیسے اپنے لیے پسند کر سکتا ہے، کیسے ان کے بارے میں ٹالریشن اس کے اندر کہاں سے آ سکتی ہے. اس وجہ سے ایمان والے کی زندگی میں گناہ کے لیے زیرو ٹالرنس ہوتی ہے، زیرو ٹالرنس فار گناہ کبیرہ، زیرو ٹالرنس. وہ برداشت نہیں کر سکتا گناہ کو، خود کرنا تو بہت دور کی بات ہے اور اس کے اوپر قائم رہنا اس سے بھی زیادہ دور کی بات ہے. وہ تو دوسروں کی کمپنی کے اندر جہاں پہ گناہ کبیرہ ہو رہا ہو، وہ تو اس کمپنی کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ تو ان کے ساتھ ایک ایسا رویہ رکھنا کہ جیسے سب چلتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ہر جی کی آئے جی. جب جھوٹ کا پتہ لگتا ہے کہ جی فلانے شخص نے جھوٹ بولا اور اپنے کاروبار کے چلانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ جی جھوٹ تو بولنا پڑتا ہے، اس کے بغیر تو کام نہیں چل سکتا، آج کے دور میں تو کرنا پڑتا ہے جی یہ سب کچھ. تو یہ جملہ جو ہے وہ ایمان والے کی زبان سے نہیں نکل سکتا. تو اس وجہ سے مکروحات شرعیہ مکروحات طبعیہ بن جائیں. یہ کتابوں کے اندر تو ولایت کبریٰ کے درجات کی ڈیفینیشن میں لکھا ہوتا ہے، لیکن یہ ایمان والے کے لیے ایک منیمم اٹینیبل پوزیشن ہوتی ہے. یہ کم سے کم جس درجے تک اس نے پہنچنا ہے، کم سے کم مکروحات شرعیہ اس کی مکروحات طبعیہ بن جائیں. جن چیزوں کو اللہ تعالی نے ناپسند کیا ہے وہ بھی ان کو ناپسند کرنا شروع ہو جائے، ان کے بارے میں ریلیکس فیل کرنا ختم ہو جائے اس کی زندگی سے، تو یہ تو کم سے کم درجہ ہے تقوی کا، کم سے کم درجہ. اور جنت میں اگر جانا ہے، جہنم سے اگر بچنا ہے، تو تقوی کا کم سے کم درجہ ہمیں حاصل کرنا ہے، ورنہ نہ ہم آخرت کی جہنم سے بچ سکتے ہیں اور نہ ہم دنیا کی جہنم سے بچ سکتے ہیں. تو یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، ان کو ہم نے ٹارگیٹ بنا کر کے محنت کرنی ہے اپنی زندگی میں. ہمارے دادا پیر کے دادا پیر یعنی حضرت فضل علی قریشی رحمتہ اللہ علیہ، مسکین پور شریف کے میں جن کی خانقاہ ہے، تو ان کا ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ ان کی خانقاہ بہت کچی ہوتی تھی، بس ایسے ہی مٹی کی دیواریں اور اس کے اوپر کھجور کے پتے، تو ایسے چھت ہوتی تھی، کچی پتوں والی چھت. تو ان کے ساتھ خانقاہ کے اندر کچھ لوگ آ کر کے رہا کرتے تھے تاکہ ان سے ذکر سیکھیں، اپنی اصلاح کروائیں، شیخ کی نگاہوں میں رہیں، ان کی غلطیوں کی اصلاح ہو، ان کی اچھی عادتیں بن جائیں، بری عادتیں ختم ہو جائیں. اس نیت سے خانقاہ میں جا کر کے ایک مرید کو رہنا ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ رہنے والے مریضوں میں ایک صاحب تھے جن کی بینائی مکمل نہیں تھی, یعنی وہ اندھے بھی نہیں تھے لیکن ان کی بینائی 100% بھی نہیں تھی, ان کو کم نظر آتا تھا. تو وہ مسجد خانقاہ میں رہتے تھے, پابندی کے ساتھ وہیں پہ ان کا اوڑھنا بچھانا تھا. تو کبھی کبھی نا ان سے کچھ حرکتیں ہو جایا کرتی تھیں چھوٹی موٹی. ایک دفعہ ان سے کیا حرکت ہوئی کہ اس زمانے میں کوئی لائٹ بلب وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے, آج سے کوئی 100 سال تقریباً 80-90-100 سال پرانی, اور وہ بھی مسلم پور شریف یہ عادت وہاں پہ جب گیا تو آج بھی وہاں جانے کے لیے پگڈنڈی پر سے گزرنا ہوتا ہے, پراپر سڑک ابھی بھی وہاں نہیں پہنچتی. تو اس زمانے میں کیا حال ہوگا, تو وہاں لائٹ بلب وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو دیا جلا کر کے روشنی کی جاتی تھی رات کے وقت. تو ایک دفعہ یہ جو حضرت تھے انہوں نے کچھ ایسا معاملہ کیا کہ جو بتی تھی وہ بتی ان کے ہاتھ سے ایسے کہیں گری کہ اس کی جو آگ تھی وہ جو چھت پہ پتوں والی چھت تھی اس کو لگ گئی اور پتوں نے آگ پکڑ لی, اور وہ آگ اتنی تیزی سے پھیلی اور اتنی زیادہ پھیلی کہ سب کچھ جو ہے وہ جل کے ختم ہو گیا, بہت زیادہ نقصان ہوا. اس زمانے کے نہ جانے لاکھوں روپے کا نقصان ہوا, اگر کی زبان سے سنا ہے واقعہ تو لاکھوں فرما رہے تھے, تو اس زمانے کے لاکھوں کا نقصان ہو گیا, بہت بڑا نقصان ہوا. اب یہ جو ہے وہ پریشان کے بھتنی حضرت میرے ساتھ کیا کریں گے, مجھے یہاں سے نکال دیں گے, مجھے بہت ڈانٹ ڈپٹ کریں گے, کوئی سزا دلوائیں گے. لیکن حضرت فضل علی قریشی رحمتہ اللہ علیہ نے ان کو ایک لفظ نہیں کہا, ایک لفظ نہیں کہا, ان کو تیری نگاہ سے بھی نہیں دیکھا, کچھ بھی نہیں کہا ان کو. اچھا بات ختم ہو گئی, وقت گزر گیا, دوبارہ سے یہ کنسٹرکشن اللہ تعالیٰ نے کروا دی, اللہ والوں کا کام رکتا بھی تھوڑی ہے. پھر ایک دن کیا ہوا کہ یہی صاحب جو ہے ان کے دل میں خیال آیا کہ میں ذرا اپنی داڑھی درست کر لوں. تو جو داڑھی درست کرنے کے لیے گئے نا یہ, تو انہوں نے غلطی سے یا جو بھی وجہ اللہ بہتر جانتا ہے, انہوں نے اس طریقے سے کاٹا کہ مشت سے کم کاٹ گئے, یعنی داڑھی جو ہے وہ مشت سے کم بن گئی, اتنی زیادہ کر گئی. جب حضرت کو یہ بات پتا لگی انہوں نے کہا ابھی اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور خانقاہ سے باہر نکل جاؤ, اس کو ٹھہرنے نہیں دیا وہاں پر. ظاہری سنت کی اتنی پابندی اور اپنے مریدوں کے ساتھ سنتوں کے معاملے میں اتنی سختی کہ برداشت نہیں کیا ایک دن اور اس کو. بعد میں معافی تلافی ہوئی ہوگی, جو بھی ہوا ہوگا دوبارہ بڑھا کر کے واپس آیا ہوگا, اس کا تو ذکر حضرت نے نہیں کیا تو میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں, لیکن یہ فرمایا تھا ایک رات اس کو برداشت نہیں کیا سنت کے بغیر. اس کو کہتے ہیں زیرو ٹالرنس. تو اب ہمارا کیا معاملہ ہے, ہم تو جی سب چلتا ہے. ایک اور واقعہ یاد آیا تھا آپ کے لیے لکھا تھا ساجد نے, اس کا ٹائٹل کیا آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ کیسا معاملہ ہونا چاہیے. تھے تو ایک اللہ کے ولی اور یہ ہے بھی نہیں کوئی روحانی والا واقعہ, لیکن حضرت نظر جانے جانا رحمت اللہ علیہ جو ہمارے سلسلے کے ایک بڑے اجل بزرگ گزرے ہیں, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوا کرتے تھے. تو حضرت نظر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی لطیف طبیعت دی تھی کہ اگر کوئی چیز ان کے مزاج کے خلاف ہوتی تھی تو ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا, ان کی طبیعت خراب ہونے شروع ہو جاتی تھی. تو ایک دفعہ ان کے گھر میں اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ ملنے کے لیے آیا, عقیدت مند تھا ان کا, تو ملنے کے لیے آیا تو بیٹھا کہنے لگا حضرت پانی چاہیے پیاس لگی ہے. تو انہوں نے فرما دیا بھائی ادھر گڑا رکھا ہوا ہے آپ نکال کے پی لیجئے. تو بادشاہ گیا, اس نے گڑے کا اوپر سے ڈھکن اٹھایا, ڈول سے اس کے اندر سے پانی نکالا اور پی کر کے ڈھکن واپس رکھ کر کے آ کے پھر بیٹھ گیا. پھر تو ادھر بیٹھا تھا, بالآخر جانے کا وقت آیا تو اس نے اجازت چاہی, اور کہنے لگا کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا ایک خادم آپ کے پاس خدمت کے لیے چھوڑ کے جاؤں. حضرت نے کہا بھائی مجھے آپ کا خادم نہیں چاہیے. تو وہ اصرار کرنے لگا کہ نہیں لے لیں, میری دل کی خوشی ہے, میرے لیے اچھا ہو جائے گا, آپ دعائیں کر دیجیے گا میرے لیے. نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. تو ادھر سے اصرار ادھر سے انکار. بلاخر حضرت نے فرمایا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو وہ پانی پیا ہے نا میرے گھڑے سے, تو گھڑے سے پانی پینے کے بعد جو آپ نے گھڑے کے اوپر ڈھکن رکھا ہے نا وہ رکھ دیا ہے تیرا. اس تیرے ڈھکن کی وجہ سے اتنی دیر سے میرے سر میں درد ہو رہا ہے. تو آپ کے ساتھ میرا یہ حال ہے کہ جب آپ کا خادم آ کر کے رہے گا تو پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرے گا. تو میں تو نہیں برداشت کر سکتا, اس وجہ سے آپ اپنے خادم کو اپنے ساتھ واپس لے لیں. تو ایسی لطیف طبیعت ہو جاتی ہے کہ کوئی ظاہری چیز جس طریقے سے ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی نا, اسی طریقے سے ایک ایمان والے کے دل میں گناہ برداشت نہیں ہوتا. اس کے سر میں درد تو کیا ہوگا, اس کے دل میں درد شروع ہو جاتا ہے گناہ کو دیکھ کر کے. لیکن ہم اس کیفیت تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. ہم اس کو اپنا ٹارگٹ بناتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بھی ایک مقام ہے اٹین کرنے کا, ایکوائر کرنے کا, اور ہم اس سے کم پہ زندگی گزار رہے ہیں. کیونکہ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات آتے ہیں, ہم ان گناہوں کو بظاہر چھوڑ دیتے ہیں لیکن پھر انہی کے اندر انوالو ہوتے ہیں کسی دوسرے کے ساتھ مل کر کے. کوئی دوست وہی والا گناہ کر رہا ہوتا ہے, جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, غیبتیں کر رہا ہوتا ہے, برے الفاظ کہہ رہا ہوتا ہے اور اس کو ہم برا بھی نہیں سمجھتے, روکنا تو دور کی بات, ہم اس کو برا بھی نہیں سمجھتے, اس کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں. خواتین بہت ساری ماشاء اللہ بے پردگی کی زندگی چھوڑ کر کے پردہ کرنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن بے پردگی کو برا نہیں سمجھتی. غیر محرموں کے ساتھ اختلاف, کچھ خواتین زیادہ دیندار ہو جاتی ہیں, وہ خود تو غیر محرموں کے ساتھ اختلاف کو ختم کر دیتی ہیں لیکن جہاں پر یہ اختلاف ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہاں پر بھی پہنچ جاتی ہیں اور وہاں پر بھی جو ہے وہ نو پرابلم. یہ تو ہوتا ہی ہے, یہ تو چلتا ہی ہے. تو ایسے ہی کر سکتے ہیں. اس سے صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ جی گناہ آپ کی نظروں میں مکروہ نہیں بنا ہے ابھی تک. اگر مکروہ ہوتا نا تو اس جگہ پر آپ اچھے موڈ میں کیسے رہ سکتے ہیں. ہاں فورس کر کے اپنے آپ کو اچھے موڈ میں رکھنا کسی حکمت کی وجہ سے, کسی خاص مصلحت کی وجہ سے, وہ تو نیت کا ایک معاملہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کی نیت میں کیا ہے. لیکن وہ حکمت اور مصلحت یہ عموماً ہوتی نہیں ہے. ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ بس ہم نے گناہ کو چھوڑا ہوتا ہے, ہم نے گناہ سے توبہ نہیں کری ہوتی ہے, ہم نے گناہ کو برا نہیں سمجھا ہوتا ہے, اس وجہ سے اپنے ماضی کے جو گناہ والے واقعات تھے ان کو ہم چسکے لے لے کر کے سنا بھی رہے ہوتے ہیں. خصوصاً یہ جو تصویروں والی مصیبت ہے, بے پردگی کے دور کی تصویریں, غیر محرموں کے ساتھ اختلاف کے دور کی تصویریں, ان کو ہم نے بچا بچا کے رکھا ہوا ہوتا ہے, سیو کر کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے اپنے گھر کے اندر. مزے کی بات یہ کہ نیا زمانہ آ گیا تو اب پھینکنے سے پہلے سکین کر کے پھینکتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے تو پھینک دیا تصویروں کو, اس کو دھوکہ دے رہے ہیں بھائی, اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا آپ نے سکین کیا ہے, اس تصویر کی تصویر اپنے فون میں سیو کری ہوئی ہے. تو یہ تو ہماری سوچ کا معیار ہے جی. میں آف لائن ہے اس وجہ سے فون کر رہا ہوں. وجہ سے یہ ایک شرط ہے اگر ہم گناہ کو چھوڑ کر کے اس کے اوپر قائم رہنا چاہتے ہیں، یعنی بغیر گناہ والی زندگی پر قائم رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس گناہ سے نفرت کرنی پڑے گی. یہ توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، اس کے بغیر توبہ نہیں ہوتی، توبہ ہوتی نہیں ہے. اور جب تک توبہ نہ ہو تو اس وقت تک یہ گناہ کبیرہ اعمال سے نہیں دھلتے، یہ توبہ سے دھلتے ہیں، یہ نام اعمال میں موجود رہتے ہیں. اور توبہ ندامت کے بغیر، گناہ سے کراہیت کے بغیر نہیں ہوتی. تو توبہ کو جو ہم نے اتنا آسان چیز سمجھ لیا ہے نا، یہ اتنی آسان ہے نہیں. اصل میں شاید اس کو آسان بنا کے پیش ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کی الگ حکمتیں ہوتی ہیں. جو آسان بنا کے پیش کرتے ہیں نا، اس کی الگ حکمتیں ہوتی ہیں. اس حکمت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ جھوٹے منہ توبہ جو ہے وہ توبہ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا. توتے کی طرح کلمات دوہرا لینے سے توبہ ہو جاتی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا. تو اگر ہم نے گناہوں کے بغیر زندگی گزارنی ہے، تاکہ گناہوں کی جو نحوستیں ہیں، بے برکتیاں ہیں، ذلت و رسوائی ہے، اس کے بغیر ہم اس دنیا میں زندگی گزار سکیں، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ ایک بہت مشکل مرحلے سے گزرنے کے بعد جنت میں جانے کی بجائے آسانی سے جنت میں جا سکیں، تو توبہ کرنی پڑ جائے گی. اور توبہ کرنے کے لیے بھائی اس کے بغیر اور کوئی چارہ ہے نہیں، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے توبہ کرنے کا، کہ بغیر نادم و شرمندہ ہوئے ہوئے، بغیر جو ہے وہ کسی کے خاندانوں میں کیا ہوتا ہے ہمارے، ایک شخص جو ہوتا ہے اس نے توبہ کر لی ہوتی ہے اور وہ ذرا مولوی بن گیا ہوتا ہے، اب اس کے پریشر میں جو ہے نا خاندان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی جو ہے دینداری کی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، گزارتے رہتے ہیں گزارتے رہتے ہیں گزارتے رہتے ہیں، ایک دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو اٹھا لیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، یا تو اپنے پاس بلا لیتا ہے یا کہیں اور چلا جاتا ہے وہ بندہ. اب دیکھیں اس خاندان کا کیا حال ہوتا ہے، کتنی مثالیں ہیں ہمارے سامنے اس طرح کی، وہ ساری دینداری چٹ ہو جاتی ہے اس کے پاس جیسے کبھی تھی ہی نہیں، سب غائب. اور پھر کہتے ہیں جی ان کا پریشر تھا اس وجہ سے، بے شک ان کا پریشر تھا، لیکن ہم الزام ان کو ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، الزام ان کو ٹھہرا رہے ہوتے. یہ نہیں کہ جو لوگ ان کے پریشر میں آ کے کر رہے تھے وہ غلط کر رہے تھے، ان کو اللہ کی خاطر کرنا چاہیے تھا دینداری، ان کو توبہ کر کے دینداری کرنی چاہیے تھی. ہمارا تو قبلہ ہی الٹا ہے نا، جس کا قصور ہوتا ہے اس کی بجائے کسی اور کے اوپر قصور ڈالتے ہیں، بالکل الٹا معاملہ. جو ایک خیر خواہی جس طرح سے بھی کر رہا ہو بھائی، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے شیرینی زبان نہیں دی ہوتی ہے، ہر بندہ جو ہوتا ہے وہ دنیا کی بہترین حکمتوں والا حامل نہیں ہوتا، کوئی کسی طریقے سے بات کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے بات کرتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن تو بہرا ایک ہی ہے نا، اللہ کے نبی تو بہرا نہیں ہے، تو اللہ کے قرآن کی وجہ سے لوگ نیک نہ بنے، اللہ کے نبی کی وجہ سے لوگ نیک نہ بنے، اس خاندان کے فرق کی وجہ سے نیک بنتے ہیں. اور پھر اسی کو انجام، جیسے کہ قرآن اور سنت تو ہے ہی نہیں دنیا کے اندر، وہ تو ایگزٹ ہی نہیں کرتی، تو اس وجہ سے ان کی دھوک دھمکی تھی، وہ چلے گئے تو اس کے بعد سارے واپس چلے گئے. یہ نہیں کہ جی انہوں نے قرآن کیوں نہیں پڑھا، انہوں نے قرآن سے کیوں نہیں اپنے آپ کو جوڑا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے اوپر بات تو کہے کہ جی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے یہ ہماری اپنی حرکتیں ہیں. پھر ہم الزام جو ہے نا اوپر والوں کو دیتے ہیں کہ انہوں نے توہین کر دی، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتے نا ہم، کہ ہمیں بھی پتا تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ایسا ہے، وہ بھی تو ہم میں سے ہی ہے نا، ہمیں کون سا پتا ہے کہ کیا ہوا تھا ایگزیکٹلی. کچھ مولوی بن گئے، کچھ لوگوں نے کتابیں پڑھ لی ہیں، کچھ لوگوں نے تفسیر کے ساتھ سیرت کو پڑھا، ان کو پتا ہے نا کیا ہوا تھا، وہ نا کس کو پتا ہے کیا ہوا تھا، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. تو جیسے عوام ہوں گے
ویسے ہی اوپر والے بنیں گے نا. عوام جیسے جاہل ہیں, نہ قرآن سے کوئی تعلق نہ سیرت سے کوئی تعلق, تو کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ؟ اور پھر ایک شخص کے پیچھے جو ہے ہاتھ دھونے پڑ جاتا ہے, اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرنی, یہ نہیں دیکھنا کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں اجتماعی طور پر کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھا دیا. کبھی اپنے گربان میں جھانک کر کے نہیں دیکھیں گے. دید قصور تو کتابوں کی بات ہو کے رہ گئی. آج تو صوفی لوگ بھی دید قصور کو نہیں مانتے. صوفیوں کے یہاں بھی دید قصور جو ہے نا وہ ایک پولیٹیکلی انکریکٹ اسٹیٹمنٹ بن گئی ہے. مولویوں کے یہاں بھی پولیٹیکلی انکریکٹ. سیاست کیسے ہوگی اگر دید قصور کی بات شروع کر دی تو؟ اپنی حرکتیں نہیں دیکھتے ہم کہ ہم منحیث القوم کس قسم کی گناہوں کے اندر مبتلا ہیں. تو ہمارا رب ہمیں قرآن کی طرف متوجہ کرتا ہے. انہیں آیات کے آج اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ, کہ اللہ تعالیٰ معاملات کو ان باتوں کو پھیر پھیر کر کے, صرف پھیر پھیر کر کے قرآن کے اندر بیان فرماتے ہیں. لِيَذَّكَّرُوا, تاکہ ہم نصیحت پکڑیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن کا, قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس کرکٹ منحوس کے لیے ٹائم ہے. منحوس سنا ہے آج کل پھر ہو رہا ہے اس کا ورلڈ کپ. کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ اللہ کے قرآن کے لیے نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا کیا ہوا تھا, نہیں ہے ہمارے پاس ٹائم اس کے لیے. اور پھر مولوی بنے پھرتے ہیں اور ہندوؤں کو لان تان کرتے ہیں اور نہ جانے کس کس کو. تو اللہ تعالیٰ یاد کرواتے ہیں, بھائی یہ قرآن میں نے کیا کیا کچھ نہیں اس کے اندر تمہارے لیے رکھا ہے. علماء کرام تفسیر کی کلاسیں ارینج کرتے ہیں, قرآن کے حلقے ارینج کر رہے ہیں, کلاسیں ارینج کر رہے ہیں, ترجمے پڑھا رہے ہیں, تفسیریں پڑھا رہے ہیں, عربی گرامر پڑھا رہے ہیں, لیکن گرامر کی کلاس کے اندر نا فون دیکھ رہے ہوتے ہیں, آتے بھی نہیں ہیں, اور اگر آتے بھی ہیں تو اس میں بھی فون دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کو دھوکا دے رہے ہیں ہم. ہما یزیدہم الا نفورا, لیکن یہ جو نہ ماننے والے لوگ ہوتے ہیں تو یہ بس ان کو نفرت کے اندر ہی بڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بیان کرنا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. تو ہمیں اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہم اتنے سارے بیانات سنتے رہتے ہیں اور باتیں پڑھتے رہتے ہیں, تو ان کے اوپر عمل کی ہمیں توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ اگر نہیں مل رہی بلکہ ہم الٹا دین سے دور ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو پھر کہیں ہمارا بھی معاملہ کافر جیسا تو نہیں ہے کہ دین سے ہم قریب ہونے کے بجائے الٹا نفرت کا شکار ہو رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور توبہ کر کے اعمال کرنا شروع کریں. اس دور کے اندر ایک بہت بڑی مصیبت جس کی وجہ سے دیندار حلقہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا, بلکہ آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے جا رہا ہوتا ہے. وہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے, زیادہ پیچھے جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, توبہ نہیں کرتے. اعمال کے توبہ کے بغیر اعمال کرنا شروع کر دیتے. وہ مشہور ترین حدیث بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں, 99 قاتل. تو جب اس نے سوچا کہ میں نے ایک برا کام کیا تو کیا کیا تھا اس نے؟ وہ گیا تھا کسی سے پوچھنے کے لیے کہ میں کیا کروں. تو پہلے بندے نے اس کو توبہ سے مایوس کر دیا, تو اس نے اس کو بھی کھڑکا دیا. پھر اس کے بعد بیٹھ نہیں گیا, پھر گیا کسی اور کے پاس پوچھنے کے لیے کہ میں کیا کروں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت والی باتیں تو ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے, لیکن اس کے اندر جو اس نے سٹیپس لیے, یہ سٹیپس کیوں ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ اس نے اعمال والی زندگی شروع نہیں کر دی, اس نے نمازیں پڑھنی نہیں شروع کر دی, عابد کے پاس جا کر کے وہ یہ پوچھتا کہ بھائی مجھے عبادتیں کرنا سکھا دو، کوئی ذکر نہ کرتا کہ میں نے نانوے قتل کیے، کوئی ذکر نہیں کرتا کہ میں کتنا برا آدمی ہوں، وہ کہتا ہے مجھے ذرا تسبیح پڑھنا سکھاؤ، مجھے ذرا تلاوتیں کرنا سکھاؤ، نمازیں پڑھنا سکھاؤ، ستے کرنا سکھاؤ، عمرے کرنا سکھاؤ. کری اس نے کوئی بات ایسی؟ نہیں کری اس نے کوئی بات. اس نے کہا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے کہ نہیں کھلا؟ عبادتیں کرنے والے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہوتا ہے، اسے غلط جواب دے دیا. پھر اس کے بعد جا کر کے پوچھا میں نے گناہ کیے ہیں، میں ان گناہوں سے توبہ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں؟ تو اس نے بتایا، یہ نہیں بتایا تم یہ پڑھ لیا کرو، یہ کر لیا کرو. اس نے کہا بستی کا راستہ دکھایا، صحبت کا راستہ دکھایا، وہاں جا کر کے رہنا شروع ہو جاؤ، ان لوگوں کی صحبت میں جا کے رہنا شروع ہو جاؤ اور اچھی امید رکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وہ اس اچھی امید کے ساتھ سفر کرنا شروع ہو گیا. یہ ہیں سٹیپس جو اس نے اٹھائے تھے. تو توبہ سے بات شروع ہوتی ہے اور توبہ کے بعد صحبت. اعمال میں دوام جو ہے وہ صحبت کے بغیر نہیں آ سکتا، تعلق کے بغیر نہیں آ سکتا، جس کو کہ ہمارے مشاہد کی زبان میں رابطہ کہا جاتا ہے، چاہے فزیکل ہو، چاہے ورچوئل ہو، چاہے کورسپونڈنس کے ذریعے سے ہو، خط و بلاغت کے ذریعے سے ہو، چاہے سامنے بیٹھ کر کے ہو، چاہے آن لائن بیٹھ کر کے ہو، اعمال میں نہیں آ سکتی اس کے بغیر دوام. تو توبہ سے بات شروع ہوتی ہے اور توبہ کے بغیر اعمال نہیں ہو سکتے. تو اس وجہ سے ہمیں توبہ کے اوپر توجہ دینی چاہیے، توبہ کر لیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتے ہیں نا، تو ان دعاؤں کے اندر ایک شرط ہوتی ہے قبولیت کے لیے. یہ دعاؤں کے اندر یہ بیٹھ کر کے ڈیمانڈز نہیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں ہم، ہے نا؟ اتنے تو عقل سمجھ ہے نا ہمیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈز نہیں کرتے کہ اے اللہ مجھے ادھر گھر چاہیے جنت میں، مجھے جنت کے اندر اتنے ہورے چاہیے، مجھے جنت کے اندر یہ والا پھل کا درخت چاہیے جو کہ مجھے دنیا میں زیادہ پسند ہے، اور دیکھو میں نے یہ چیز چھوڑ دی ہے تو اس وجہ سے مجھے یو بیٹر گیو می دیٹ، ہے نا؟ یہ جو چیز میں نے ادھر چھوڑی ہے نا وہ بس یو دینا پڑے گا آپ کو مجھے. اس طرح کی ہم حرکتیں نہیں کرتے نا دعا کے اندر، ڈیمانڈ نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں. لیکن اس درخواست کے اندر شرط کیا ہوتی ہے؟ شرط جو ہے وہ عاجزی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے. رو رو کے دعائیں کرنے کا تصور کیا ہے؟ کہ اپنے گناہوں پہ افسوس کرنا، اللہ تعالیٰ سے گناہوں پہ معافی مانگنا، اور اس معافی کے ساتھ افسوس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ سے جنت کی نعمتیں مانگنا. یہ افسوس اور ندامت اور آنسوؤں اور رونے کے بغیر دعائی بھی کیا دعا ہوئی؟ یہ کون سی دعائی؟ اپنے اوپر ایک محاسبانہ نظر ڈالنا چاہیے کہ وہ گناہ جو کہ میں چھوڑ چکا ہوں یا میں چھوڑ چکی ہوں، ان گناہوں کے بارے میں میرے دل میں کراہیت ہے کہ نہیں، نفرت ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہے تو یہ بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے. دیکھیں پچھلے دنوں ہم نے ایک ٹاپک کے اوپر کئی دفعہ بات کری ہے، کلاسوں میں بھی، بیانات کے اندر بھی، کہ اولاد کے ایمان کی حفاظت یہ کیسے کرنی ہے. اولاد کے ایمان کی حفاظت یہ کیسے کرنی ہے. یہاں پہ بھی ہم غلطی کر جاتے ہیں کہ حفاظت کرنی ہے ایمان کی, لیکن ہم محنت شروع کر دیتے ہیں اعمال کے اوپر, اور اعمال کی محنت کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت ہو جائے گی. اتنا آسان کام نہیں ہے یہ. اس کی وجہ جو ہے, بظاہر تو ہم نے کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ بھائی اعمال سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے, فضائل اعمال اٹھا کے پڑھ لیں تو یہی پکچر سامنے آتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا, یہ اعمال کے چھیننے کا دور نہیں ہے, اعمال سے محرومی کا دور نہیں ہے, یہ گزر چکا ہوا والا دور, کافی عرصہ گزر چکا اس بات کو جس میں اعمال سے محروم کیا جاتا تھا. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور ایمان سے محروم کرنے والا دور ہے. تو دوسری طرف جو محنت ہو رہی ہے وہ ایمان کو چلانے کی محنت ہو رہی ہے, اور ہم ادھر سے محنت کر رہے ہیں اعمال کے اوپر, اور ایمان کی طرف سے ہماری نگاہیں ہٹ جاتی ہیں, ہماری فکر ہی نہیں جاتی ایمان کی طرف. تو بھئی جس چیز کو آپ نے کرکٹ منوج ہم نے بھی بہت فالو کیا تھا ایک زمانے میں, تو اس میں تھا نا کہ جی وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بیٹسمین ہے تو ادھر وہ آف پہ مارتا ہے نا, تو اس کے لیے جو کھلاڑی ہے نا اس کو آپ کو آف پہ رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ بیٹسمین جو ہے نا وہ ادھر شاٹ میں زیادہ مارتا ہے, زیادہ اچھے مارتا ہے, تو آپ نے ادھر کو سیکیور کرنا ہوتا ہے. یہ وہ والا نہیں ہے جو کہ اس طریقے سے مارے, پتا نہیں کیا ٹرمس تھیں اس کی, اللہ کا شکر ہے بھول گئے. تو بھائی جدھر آپ کو خطرہ ہے ادھر آپ کو سیکیور کرنا ہوگا نا, ادھر آپ کو فیلڈ کھڑے کرنے ہوں گے. جدھر خطرہ نہیں ہے یا جدھر خطرہ جو ہے وہ ویسے ہی آپ کے لیے مشکل ہے اس کو کرنا کچھ, تو اس وجہ سے یہ ایمان کے چوری ہونے کا دور ہے. تو اس کے اندر صرف اعمال سے حفاظت نہیں ہوگی, پہلے ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی اپنے اولاد کی. تو ایمان کی حفاظت کے بارے میں جو بات ہوئی تھی وہ کیا ہوئی تھی کہ ایمان جو ہے وہ ایک دن میں نہیں جاتا, یہ درجہ بدرجہ شیطان اس تک پہنچتا ہے. تو گناہوں کی رغبت پیدا ہوتی ہے, رغبت سے طلب پیدا ہوتی ہے, طلب سے محبت پیدا ہوتی ہے, اور محبت سے پھر عبادت پیدا ہوتی ہے. تو جب غیر اللہ کی عبادت شروع ہو جاتی ہے تو اسی کو کہتے ہیں کفر. غیر اللہ کی عبادت وہ کفر ہوتا ہے, جب کفر آ جاتا ہے تو ایمان ختم. تو اس وجہ سے بار بار ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ رغبت کے لیول کے اوپر روکنا ہوتا ہے, رغبت کو واچ کریں کہ اولاد کے دل میں رغبت کن چیزوں کی پیدا ہو رہی ہے, وہیں پر اس کو واچ کریں اور اٹھا کے اس کو پیٹنا شروع کر دیں. یہی کرتے ہیں نا ہم, کیونکہ ہمیں اس سے زیادہ کچھ آتا نہیں ہے. بیان سن سن کر کے ہمیں کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں نا, تو اس کا حل ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم اٹھا کے ٹھکائی کر دیتے ہیں اولاد کی, بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. رغبت جب نظر آئے تو اس وقت اللہ تعالی کے دروازے پر لپٹ جانا ہوتا ہے, اللہ تعالی سے رو رو کر کے اسی وقت دعائیں مانگنی شروع کر دینی ہوتی ہیں کہ اے اللہ اس رغبت کو طلب میں تبدیل نہ ہونے دینا, میرے بچے کے دل میں جو اس کفر یا کافری کی کسی چیز کی رغبت مجھے نظر آنی شروع ہو گئی ہے, کھڑی ہو کر کے آئینے کے سامنے لپسٹک لگا لگا کر کے اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے, یا لمبی لمبی دیر تک اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں, یہ رغبت پیدا ہو رہی ہے. اس کو لائٹلی مت لیں, یہ رغبت پیدا ہو رہی ہے, یہ کہیں سے دیکھ کر کے آئی ہے, کسی باربی ڈال کو دیکھ کر کے آئی ہے یا کسی موضوع کو دیکھ کر کے آئی ہے. یہ جو ہاتھ میں مائک لے کر کے تھوڑا سا تھمک رہا ہے نا, یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ کہیں سے لے کر کے آیا ہے اس بات کو. اس کو اس کا تھمکنا, ہاتھ میں مائک لے کر کے ایسی حرکتیں کرنا اچھا لگا ہے, اب یہ جو گھر میں کر رہا ہے نا، تین سال کا بچہ، چار سال کا بچہ، یہ اس کو امیٹیٹ کر رہا ہے، جو چیز اس کو اچھی لگی ہے یہ ویسا بننا چاہ رہا ہے، یہ وہاں جانا چاہ رہا ہے، اس کو رغبت کہتے ہیں۔ یہ جو سفید کپڑے، یہ کرتا شلوار، اس کو برا لگ رہا ہے، اس کو وہ جینز اچھی لگ رہی ہے، یہ ایسے ہی نہیں لگ رہی ہے، اس نے کسی کو جینز پہنے ہوئے دیکھا ہے، اس کو وہ پسند آیا ہے، یہ اس کے جیسا بننا چاہ رہا ہے، اس وجہ سے اس کو یہ چیز اچھی لگ رہی ہے۔ یہ جو زبان سے یہ کلمے بول رہا ہے، جو ٹرمز بول رہا ہے، جو یہ ٹرمز بول رہا تھا سڑک پہ کوئی اوباش قسم کا لڑکا، اس کو وہ لڑکا اچھا لگا، اب یہ اس کو کاپی کر رہا ہے، اس کو رغبت کہتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں ہو جاتا یہ سب کچھ، یہ ہوتے ہیں ماحول کے اثرات۔ اب ہمارے بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں نا، وہ پک کرتے ہیں ماحول سے ان سب چیزوں کو۔ تو جیسے ہی کوئی انڈیکیشن نظر آئے، اور یہ انڈیکیشنز کی لسٹ جو ہے وہ انلمیٹڈ ہے، یہ تو زیادہ سے زیادہ مشائخ ہی آپ کو کچھ بتا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے اس قسم کے کیسز آتے ہیں، انہوں نے دیکھی ہوتی ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ، تو وہ کچھ آپ کو آئیڈیاز دے سکتے ہیں، ورنہ یو کین نیم اٹ، آپ اپنی امیجنیشن یوز کریں، اس کی کوئی لسٹ نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے اس کی، ہر قسم کا گناہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو جیسے ہی کوئی ایسی انڈیکیشن نظر آئے، اسی وقت سب سے پہلے اللہ تعالی سے لگ جائیں، لپٹ جائیں، اسی وقت آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جانے چاہیے، اسی وقت۔ لیکن ہوگا یہ کیسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر ہم کہیں اس چیز کو دیکھ کر کے، بچہ ہے یہ تو سبھی کرتے ہیں، ہر جی کیا ہے اس کے اندر، مسئلہ کیا ہے، یہ تو ابھی اتنا چھوٹا سا ہے، میں بھی تو کرتا تھا، اب تو مولوی بن گیا ہوں، لیکن میں بھی تو کرتا تھا، تو آپ کرتے تھے تو آپ نے تو اپنے 30 سال ضائع کر دیا نا، اس 30 سال کے اندر آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر آپ کو کسی نے اس رغبت کے لیول کے اوپر پکڑ لیا ہوتا اور آپ کے لیے دعائیں مانگ لی ہوتی، آپ کو وہاں پر روک کر کے نیکی کے راستے پہ ڈال دیا ہوتا، تو آپ کے وہ 30 سال ضائع نہیں ہوتے۔ اب آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے کے بھی 30 سال ضائع ہو جائیں، اور اس کے بعد کہیں جا کر کے وہ مولوی بنے، وہ نیک بنے، گناہوں سے توبہ کرے، کیا گارنٹی ہے وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو یہ سب ہم کیسے کریں گے، یہ دعائیں اللہ سے کیسے مانگیں گے، ہمارے آنکھوں سے آنسو کیوں نکلیں گے اگر ہمیں اس گناہ سے کراہیت ہی نہیں فیل ہوتی، اگر ہم اس سے نفرت ہی نہیں کرتے، اگر ہم اس کو برا ہی نہیں سمجھتے، توبہ ہی نہیں کری ہم نے، ایسے ہی جو ہے دھنا دھن عمرے کرنے شروع کر دیے، جی رمضان میں عمرہ کرنا ہے، آخری عشرے میں تو میں نے چاہے ساری دنیا کی ایسی کی تیسی ہو جائے، میں نے عمرہ کرنا ہے، چاہے میری اپنی ایسی کی تیسی ہو جائے، پھر بھی میں نے عمرہ کرنا ہے، یہ ہے ہمارا دین۔ تو ایمان بچانا ہے نا، تو ہمیں اس دین سے باہر نکلنا پڑے گا، ویری فرانکلی اسپیکنگ، اپنا ایمان اور اولاد کا ایمان بچانا ہے تو ہمیں اس دین سے باہر نکلنا چاہیے۔ جس طرح سے ایک پائلٹ ہوتا نا، وہ ایجیکٹ کر لیتا ہے اپنے آپ کو، کیونکہ وہ پلین جو ہوتا ہے وہ کریش لینڈنگ کے لیے جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو انہوں نے ایک ایجیکٹ کا بٹن دیا ہوا ہوتا ہے، وہ ایجیکٹ کر کے باہر نکل آتا ہے، پلین کے ساتھ وہ کریش نہیں ہونا چاہتا۔ اسی طریقے سے یہ والا دین یہ کریش کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ کریش ہوا چلا جا رہا ہے، اگر آپ اسی کے اندر رہے تو پھر اس کے بعد اٹ ول بی ٹو لیٹ، یہ دھماکے کے ساتھ پھٹے گا اور کچھ نہیں بچے گا۔ ابورٹ کر لیں اپنے آپ کو، ابورٹ کر لیں اپنے آپ کو، توبہ کا بٹن دبائیں اور اس دین سے باہر نکل آئیں، اور توبہ والے دین کے اوپر چلنے کی کوشش کریں، توبہ والے دین کے اوپر، سنتوں والا جو دین ہوتا ہے۔ اس کے اوپر سے نہیں پوچھو. ورنہ اس دور کے اندر اتنا دجل ہے, اتنا دجل ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہوں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کیا کر رہے ہیں, اور ادھر سے دین پتلی گلی سے نکل جائے گا. کراچی میں کہتے ہیں پتلی گلی سے نکل جائے گا, وہ جدھر سے نکل جائے گا لگ پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہو گیا میرے ساتھ, میری اولاد کے ساتھ کیا ہو گیا. بہت آسان راستہ ہے, ہے یہ واقعی آسان راستہ, لیکن اس کو توبہ کا راستہ کہتے ہیں. توبہ کر لیں, توبہ کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جانا پڑے گا. جس طرح وہ 99 شخص کا قاتل کیا تھا نا, تو ہم بھی کوئی ایگزمپشن نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو اتنا تیس مار خان نہ سمجھا کریں کہ جی میں بغیر اس کے ہی میں کر لوں گا, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بات جانے. ہم نہیں ہیں تیس مار خان. عاجزی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے تو نظام کے تحت رہ کر کے زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کر کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ آج اس توبہ کے کلمات پڑھائے گا, کیونکہ یہ ہمارے مشائخ کا طریقہ بھی ہے, اور اس کے اندر حکمت یہ ہوتی ہے کہ ہم زبان سے اقرار کر لیتے ہیں, اور جو زبان سے اعمال کر لیے جاتے ہیں تو وہ نام اعمال کے اندر لکھ لیے جاتے ہیں. اگر اس کے اندر نیت جو ہے وہ ریاکاری کی اور دنیا طلبی کی نہ ہو تو وہ اعمال لکھ لیے جاتے ہیں. تو کم از کم اعمال ہماری بک میں ہوں گے, اور ہماری نیت بک کے اندر ہوگی, اور ہمارے مشائف کے طریقے کی اتباع ہماری بک کے اندر ہوگی. تو یہ ساری چیزیں تو آ رہی ہیں نا, تو ہم ان نیتوں کی وجہ سے توبہ کر لیتے ہیں, ان کلمات کو پڑھ لیتے ہیں, اور کیا پتا کوئی سچے دل سے بھی ان کو پڑھ لیں تو پھر اس کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی اس کے اندر. تو اپنی زندگی میں جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں, کوشش کریں کہ ان سے تمام ان تمام گناہوں سے سچی پکی ہم توبہ کر رہے ہیں, اور اس نیت کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دوہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. معاملات ہمارے مشائق بتاتے ہیں, وہ بھی ایک دفعہ سن لیجیے. معاملات کل چھ ہیں, تین پڑھنے کے کہہ دیتے ہیں اور تین کرنے کے. پڑھنے کے تین معاملات یہ ہیں کہ 100 دفعہ استغفار کی تسبیح کریں صبح بھی اور شام بھی. دوسرا کہ 100 دفعہ درود شریف کی تسبیح کریں صبح بھی اور شام بھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم. تیسرا کہ روزانہ قرآن پاک کی کچھ نظر تلاوت کریں. عورتوں کو جن دنوں میں تلاوت نہیں کرنی ہوتی ان دنوں میں وہ تلاوت نہیں کریں گی, باقی مردوں کے لیے تو کوئی دن کی ایکسپشن نہیں ہے, تو روزانہ مردوں کو کچھ نہ کچھ تلاوت کرنی چاہیے. چوتھا یہ ہے کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہوں, اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں. تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان بنا کے رکھنا یہ چوتھا معمول ہے. یعنی علم اور ارادے سے انسان گناہ کرنا چھوڑ دے, یہی ہے وقوف قلبی. پانچواں مراقبہ کہلاتا ہے. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا لیں, اور اس نیت کے ساتھ بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ نیت کر کے جتنی دیر بیٹھے رہیں گے اور اس آواز کو جو دل سے نکل رہی ہے سننے کی کوشش کرتے رہیں گے اس کو مراقبہ کہتے ہیں. مراقبہ ذکر قلبی کو جاری کرنے کا ایک طریقہ ہے، یعنی ہمارا دل اللہ کے ذکر میں جاری ہو جائے. جاری ہونے کا مطلب بھی سمجھ لیں کہ جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا مضبوط ہو جائے، اتنا طاقتور ہو جائے کہ ہمارے جسم کے اعضاء کے اوپر دل کا حکم چلنا شروع ہو جائے. ابھی تو دل کا حکم نہیں چل رہا، ابھی تو نفس کا حکم چل رہا ہے، اور نفس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے، تو دراصل شیطان کا حکم چل رہا ہوتا ہے. تو دل اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ اپنا حکم چلانے کے قابل ہو جائے، نفس سے زیادہ مضبوط ہو جائے. تو مراقبہ دراصل اپنے دل کو روحانی غذا پرووائڈ کرنا ہے، کیونکہ جب ہم اس نیت کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، فیض آ رہا ہے، تو یہ وہ روحانی غذا ہے جس کو دل کی ضرورت، جس کی دل کو ضرورت ہوتی ہے. تو غذا ملے گی تو وہ طاقتور ہوگا. تو اس وجہ سے مراقبہ جو ہے اس کو کیے بغیر بات آگے نہیں بڑھتی ہے. تو پانچواں جو معمول ہے وہ مراقبہ ہے، اور چھٹا معمول کہ کسی شیخ کے ساتھ مشورے میں رہنا، اور یہ مشورہ دینی اور دنیاوی دونوں امور کو حاوی ہوتا ہے. ہر قسم کے معاملات میں مشورے سے چلنا چاہیے، یہی سنت بھی ہے اور یہی شیطان سے حفاظت کا ایک سبب اور طریقہ بھی ہے. یہ کچھ چھ معمولات ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اس مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، نیت یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ایک نشا سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشا سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشا سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، اندروں لٹائے ہے تیری یاد جمیل، اندروں لٹائے ہے تیری یاد جمیل، ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ، دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زبان ایک نیازائتا پائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نیازائتا پائے ہے تیرے نام کے ساتھ، دل تڑپتا ہے سنے جب بھی تیرا نام کہیں، آنکھ بھی اشک بہائے ہے تیرے نام کے ساتھ، آنکھ بھی اشک بہائے ہے تیرے نام کے ساتھ، خوب کیا عشق الٰہی کا اثر ہوتا ہے، خوب کیا عشق الٰہی کا اثر ہوتا ہے، روح بھی وجد میں آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ، روح بھی وجد میں آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملی یبلغنا الی حبک. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ، ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما.
اے اللہ اپنے عشق کی آتش میں ہمارے سینوں کو مزین فرما، اے اللہ ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما، اے اللہ جو چیزیں آپ کو ناپسند ہیں اے اللہ ان چیزوں کو اپنے اندر بھی ناپسند بنانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ مکروحات شرعیہ کو ہماری مکروحات طبعیہ بنا، اے اللہ ہماری طبیعت کو ایسا بنا جیسا کہ آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اے اللہ جو چیز آپ کو پسند ہے اے اللہ صرف وہی ہمیں پسند ہو، اے اللہ جو آپ کو ناپسند ہے اے اللہ اس سے شدید نفرت عطا فرما، اے اللہ کراہیت عطا فرما، اے اللہ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ نیکی تقوی طہارت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اے اللہ اب تو دیندار بنے بیٹھے ہیں، اے اللہ دینی مجلس میں آتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، اے اللہ دین کی کتابیں پڑھتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، اے اللہ لیکن توبہ نہیں کری، اے اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جتنے گناہ کیے ہیں اے اللہ ان سب پہ توبہ نصیب فرما، اے اللہ ان سب پہ نادم و شرمندہ ہونے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان گناہوں کی نحوست ہمارے سامنے کھول فرما، اے اللہ ان گناہوں کی جو مذرت ہے اے اللہ اس مذرت کو ہمارے سامنے کھول فرما، اے اللہ ان گناہوں کی صحیح معنوں میں جو نقصانات ہیں اے اللہ ان نقصانات کا علم عطا فرما، اے اللہ اس نقصانات کی سمجھ نصیب فرما، اے اللہ ان گناہوں سے اے اللہ سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ گناہوں کی کراہیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ جہاں پر اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہو وہاں ہاتھ سے روکنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جہاں زبان سے روک سکتے ہو وہاں زبان سے روکنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جہاں کچھ نہ کر سکتے ہو اے اللہ اس گناہ کے اندر شامل ہو جانے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جسموں کو محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے ذہنوں کو محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو محفوظ فرما، اے اللہ گناہوں کی کراہیت دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اے اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرما، اے اللہ اپنے دین کی محبت نصیب فرما، اے اللہ ان محبتوں کو ہمارے دلوں کے اندر ایسے پھیلا فرما کہ اے اللہ کسی اور کی محبت کی کوئی جگہ ہی نہ رہے، اے اللہ جو محبت ہو صرف اور صرف آپ کی نسبت سے ہو، چاہے اپنی بیوی کے ساتھ محبت ہو، اے اللہ بیویوں کو شوہر کے ساتھ محبت ہو، اے اللہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہو، اے اللہ اپنے والدین کے ساتھ محبت ہو، اے اللہ کسی کے ساتھ بھی محبت ہو، اے اللہ صرف اور صرف آپ کی نسبت سے محبت ہو، اے اللہ ہمیں بھی ایسی کیفیت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی ایسا ذوق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے محبین میں شامل فرما، اے اللہ اپنے دشمنوں کے سب سے ہمارے نام کو نکال فرما، اے اللہ ہمیں اپنے دشمنوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمیں حالات کے حوالے نہ فرما، اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما، اے اللہ عفو درگزر والا معاملہ فرما، اے اللہ توبہ تائب ہو کر سچی سچی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جس طریقے سے ہمیں سگریٹ کے دھوئے سے نفرت ہوتی ہے اے اللہ اسی طرح جھوٹ والی زندگی سے نفرت عطا فرما، اے اللہ جس طریقے سے خنزیر کے گوشت کو اپنے ہمارے لیے مکروہ بنا دیا اے اللہ اسی طریقے سے ہر قسم کے گناہ کو ہمارے لیے مکروہ بنا دے، اے اللہ ہمارے لیے گناہوں سے نفرت کرنا آسان بنا دے، اے اللہ طاعات کی لذت سے آشنا فرما دے، اے اللہ اپنی طاعات کی لذت سے آشنا فرما دے، اے اللہ ایمان کی حلاوت عطا فرما دے، اے اللہ سجدوں کا سرور عطا فرما دے، اے اللہ عبادت کی لذت عطا فرما دے، اے اللہ اپنی اطاعت میں اے اللہ اپنی اللہ تیری اطاعت کے اندر اپنی نجات کو دیکھنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ تیری نافرمانی کے اندر اپنی ذلت اور رسوائی کو اے اللہ دیکھنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ یقیناً ذلت اور رسوائی تو ہمارے اوپر اے اللہ لگی ہوئی ہے اے اللہ، لیکن ہم کیسے اندھے بنے پھرتے ہیں کہ اے اللہ اس کے اسباب کو نہیں دیکھ پاتے، اے اللہ جو جن وجوہات سے ہمارا یہ حال ہوا ہے اے اللہ انہی وجوہات کے اندر اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈتے ہیں، اے اللہ ہمارا بھی کیا حال ہے، میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، اے اللہ سود کھا کر کے اے اللہ سود کا کاروبار کر کے جس نہج کو ہم پہنچ چکے ہیں، اے اللہ ہم اپنے تمام معاشی بدحالیوں کا حال بھی اسی نظام کے اندر ڈھونڈتے ہیں، اے اللہ آپ کی نافرمانی کر کے اے اللہ آپ سے جھوٹ بول کر کے ہم جس نہج پر پہنچے ہیں اے اللہ اس کا حل بھی جو ہے وہ ہم آپ سے جھوٹ بولتے رہنے ہی کے اندر سمجھتے ہیں، اے اللہ ہمیں عقل کی غتی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا، اے اللہ ہماری عقلوں کو عقل سلیم بنا دیجئے، اے اللہ گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ اب تو سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ کتنی ضد ہے، اے اللہ کتنی انانیت ہے ہمارے اندر، اے اللہ اس انانیت و ضد کو اے اللہ عافیت کے ساتھ توڑوا دیجئے، اے اللہ عافیت کے ساتھ توڑوا دیجئے، اے اللہ آزمائشوں میں اور پریشانیوں میں مبتلا کر کے ہمیں نہ ہماری ضد کو نہ توڑیے، اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ نہیں مان کر کے دے رہے، اے اللہ نہیں مان کر کے دے رہے، اے اللہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ رحمت کی نگاہ فرما دیجئے، اے اللہ مختصر سی زندگی لے کر آئے ہیں، اے اللہ اگر ہم نہ بدلے تو اے اللہ ہماری زندگی ختم ہو گئی تو ہمارے لیے تو قیامت شروع ہو جائے گی، اے اللہ دنیا میں تو جو ہوتا ہے سو ہوگا، اے اللہ وہ تو ہمارا مسئلہ بھی نہیں، اے اللہ یہ دنیا ہماری تو نہیں ہے، اے اللہ یہ دنیا تو آپ کی ہے، اے اللہ اس دنیا کو آپ نے سدا سدھارنا ہے، اے اللہ اس دنیا کو آپ پہ چلانا ہے، اے اللہ ہمیں کیا ہو گیا کہ دنیا کو سدھارنے کے چکر میں اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، اے اللہ ملک کو سنوارنے کے چکر میں اے اللہ اپنے ایمان کو خراب کرتے پھر رہے ہیں، اے اللہ کیا ہو گیا ہمیں، نہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اے اللہ کسی کام کے ہم نہیں ہے، کچھ ہم نے کرنا نہیں ہے، بس اپنی زبان سے کلمے کہہ کہہ کر کے اور اپنے فونوں کے اوپر ٹائپ کر کر کے اے اللہ اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں، اے اللہ اپنے ایمان کو گنوا رہے ہیں، اے اللہ سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ عقل عطا فرما دیجئے، اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں سے توبہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں سے نفرت کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جن گناہوں کو ہم چھوڑ چکے، اے اللہ دینداری کی زندگی کو اے اللہ تباہ کر چکے، اے اللہ ان گناہوں کے اندر اے اللہ ملوث ہو جانے سے ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ نہ تو ہمیں گناہوں کی لذت ملی کہ ان کے اندر مبتلا ہوتے تو ان کی تھوڑی سی لذت ہی پا لیتے، ان گناہوں کو چھوڑ بھی دیا لیکن پھر بھی اپنے دل سے ان کے اندر ابھی بھی ملوث ہے، اے اللہ نہ توبہ ہوئی، نہ گناہوں کی لذت ملی، نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے، اے اللہ اس بد عقلی سے ہمیں محفوظ فرما لیجئے، اے اللہ اس بد عقلی سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ بھی رمضان المبارک کے مہینے سے نکلے ہیں، اے اللہ بڑی دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ان دعاؤں سے ہمیں امید یہی ہے کہ اللہ آپ نے ہماری توبہ کو قبول کر لیا ہوگا، معاف کر دیا ہوگا، اے اللہ آپ نئے سرے سے گناہوں کو اپنے نام اعمال میں جمع کرنے سے محفوظ فرما لیجئے، اے اللہ گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ترقی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ یہ تنزلی کی جنگ ہے، اے اللہ اس تنزلی کی جنگ سے نکال کر کے اے اللہ ترقی کی طرف مائل فرما دیجئے، اے اللہ اپنا وصل عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس دین کی جو برکتیں ہیں اے اللہ ان سے خود استفادہ کرنے کی اور اے اللہ دوسروں تک اس استفادے کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے اس کا انتظام کیا اے اللہ ان کو اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے آزمائشوں سے دنیاوی آخرت سب سے حفاظت فرما، اے اللہ گھر بار میں برکت نصیب فرما، اے اللہ بہترین فیصلے فرما، اے اللہ ہم سب کو برے انجام سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کو برے انجام سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کی گتی کے اے اللہ دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ ہمارے جو عزیز و اقارب دوست رشتے دار فوت ہو چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے بڑوں کو بہترین جگہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کے دلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دلوں کے اندر ان کے گناہوں کی رغبت کو پیدا ہونے سے محفوظ فرما، اے اللہ جن کے دلوں کے اندر محبتیں پیدا ہو چکی، اے اللہ ہمارے لیے تو اب کچھ کرنا بھی ممکن نہیں لیکن اے اللہ آپ کے لیے تو آسان ہے، اے اللہ آپ تو دلوں کو بدل دینے والے ہیں، اے اللہ جن کے دلوں میں گناہ کی محبت پیدا ہو چکی اے اللہ ان کے دلوں پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر کے ان کے دلوں کو طاعت کی طرف پھیر دیجئے، اے اللہ گناہوں کی نفرت پیدا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے لیے تو بہت آسان ہے، اے اللہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہم کسی کا بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ کسی کا بھی دین سے نکل جانا برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ رحمت فرما دیجئے، اے اللہ رحمت فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے ہمارے اہل و عیال کی گھر بار کی، اے اللہ ہر تمام معاملات کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ کی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.